أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respected elders and brothers, Allah subhanahu wa ta'ala was so kind to us, He put us in the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala gave this ummah twofold duty. One duty was that we be the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, and one duty was that because the silsila of Anbiya alayhimus salatu wassalam is terminated, has been sealed off by Nabi sallallahu alayhi wa sallam, so this ummah has been given a job and duty that we have to represent the deen, we have to carry the deen and pass the deen on, to take the name of Allah subhanahu wa ta'ala and pass it to humanity in the whole world. The duty is similar to the duty of the Anbiya alayhimus salatu wassalam, but the fundamental difference, or the big difference, is that the Anbiya alayhimus salatu wassalam, they were ala sirat mustaqim. They had the deen in their life and they were giving da'wah to what was in their life. And our example is we giving da'wah and speaking of Allah so that it comes into our life. We don't have it in our life, but we try to speak about it, we convey it, even if
we don't have it 100% in our life, we still try to make an effort for it. With this intention, that it must come into our own lives first and foremost. Secondly, it is our duty, our responsibility to pass it on to mankind, to pass it on to people. So Allah subhanahu wa ta'ala has used this ummah to take His name and carry it in the whole world. Once we went for guest to one person's place, he was an engineer, a Pakistani person, in Qatar. So when we went to his house, while we were talking to him, he told us that Pakistan and China, these two countries, they did a joint project manufacturing something. And when they did this joint project, the two countries together, it was he was a chief engineer of this project. When the project was completed, they had a presidential banquet in which all the president and all the ministers and all these people were all together. And this chief engineer was given a chance to give a speech. The speech was going to be in Urdu and the translation in the Chinese language. So the speech is prepared from before. It's all written out. He has to read it out. And it's checked out. The translator also knows what he's going to speak. But before he started to speak, he started Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So the translator told him, I don't know what is that. So he said, because mashallah he had a jazbah of da'wat and he was a da'i, he said that this was my chance to give da'wat. I said, we are Muslims. Everything we start, we have to start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We take Allah's name first. Why we take Allah's name? Because everything is only what Allah wants it to be. If Allah makes it succeed, it succeeds. If Allah doesn't make something to work, it can't work. And he got a chance. He spoke about Allah ar-Rahman ar-Rahim. And he uses opportunity to give his da'wah because the translator told me, I don't know what you're saying, what's that? And this was a chance to give da'wah. He said, if anyone gave da'wah to the Chinese president, I gave da'wah. I had the opportunity in front of all those people to give the message of deen and to give the message of Allah. So the da'wah of deen, mashallah, reaching every part of the world, every corner. And there's one person can't do it, two people can't do it, but every person in the different places of the world will get a chance to pass the word of Allah subhanahu wa ta'ala on. And that's what does niyat that I have to bring in my life? And the name of Allah subhanahu wa ta'ala must be elevated in the world. The deen of Allah subhanahu wa ta'ala has to come alive in the world. But obviously, when the deen of Allah subhanahu wa ta'ala will come alive, then shaitan and the friends of shaitan, they will not be happy. And they're going to try to block that deen. And so, one side, that effort will also happen. The efforts of shaitan. And that's a test for us. Allah subhanahu wa ta'ala will test us in our lives, sometimes by putting good conditions, sometimes by putting difficulties. In good conditions, Allah is testing us. Do we make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala? Like Hazrat Sulaiman alayhi salam said, لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. In good conditions, Allah is testing me, do I make shukr to Allah or am I ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala? So sometimes individually, some ni'mat comes to us, our family, our community, or in our country, or the ummah at large is enjoying something. Allah is testing us. Are we grateful for Allah's ni'mat or not? So we have got so many ni'mat to make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala will test us to see how do we respond to the test of Allah subhanahu wa ta'ala. To see how do we stick to the deen of Allah. And this is where we need ilm in our life. A person who's poor is being tested, but in his poverty, what is the deen that is what he's responsible for? A person gets sick. In his sickness now, what is the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala attentive to him? So Allah is testing him in sickness. Allah is testing somebody in poverty. And so forth. Sometimes the individual is tested, sometimes the family, sometimes the community, sometimes the Muslim of a certain country, and sometimes the whole ummah at large we are being tested. And that we will need to find out all the time to learn that now in this condition what must I do? Now in this condition what must I do? Now in this condition what must I do? All the time we'll have to find out the ahkam. And that, to practice upon that, what we'll need? We'll need the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If we fear Allah, we can obey Allah subhanahu wa ta'ala. If we don't fear Allah, then we slip in the slightest test, we fail. And a person needs the love of Allah subhanahu wa ta'ala. That he learns to say, for Allah's sake, I'll do this. For Allah's sake, I'll spend my wealth. For Allah's sake, I'll give my time. For Allah's sake, I'll control my desires. For Allah's sake. Why? Because he loves Allah more than anything else. So this kind of test will come. And when we carry on, when a person will make the dhikr of Allah, become conscious of Allah, then these two things will come. Love of Allah will come and fear of Allah subhanahu wa ta'ala will come. So we have to continue being conscious of Allah. Take out time for tilawat of Quran, take out time for dua, so that we become conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we will carry on like this, what does niyyah that Allah give us deen also, bring deen alive in the world, Allah subhanahu wa ta'ala will let deen come alive in this world. Hazrat Maulana Umar Panpuri rahmatullahi said that the kuffar world will get divided into three. A time will come like this. People who are salimul fitrat, they are good people, decent people, those people Allah will give them hidayat. Sometimes they make opposition, but in their hearts they are good people. Because of misunderstanding they oppose. Hazrat Umar radiallahu anhu was opposing, but Allah knew something good in him and Allah chose him. Allah gave people like that also hidayat. The worst of, seemingly like the worst enemy at that point is the person who becomes such a person like Sayyidina Umar radiallahu anhu. So people who are of good temperament, people of good nature, Allah will give them hidayat. And people like that are getting hidayat in the world. We can see individuals and more is increasing. Alhamdulillah, people are getting deen in their lives. Some people will wait on the fence, like how at the time before Fateh Makkah, many people were waiting to see what happens in Makkah. If Makkah is conquered by the Muslims, then they are ready to join. If Makkah is not conquered, they stand on the side and they wait. They say, they don't interfere with you, they don't join you also. But if deen gets ghalaba, they will join. They will join this ummah. Their fortune is that if they join in time, and if they die before anything happens, and they die without iman, they will go to Jannah. But if that conditions come favorable in time, and they accept Islam, they will be fortunate, they will get deen. The third group is that group that will oppose Islam. And they are those people that are stubborn, and they are hard. And the more they see deen rising, they fear their positions, and they fear their wealth, and they fear that we are going to lose. So now they start opposing, and they start troubling, and they start. And Maulana explained, not only they will oppose, but Allah will give them a run also. Allah will give them a chance, give them more line. So they will oppress more, and they will try to oppress Islam more, and try to trouble Muslims more, and try to block every avenue of deen. Allah will give them a chance. Allah allowed Fir'aun to do his zulam for that amount of time. Allah allowed Abu Jahl to jump for a certain amount of time. Allah allowed, in the past also it happened. In the future also Allah will happen, will let it happen. That Dajjal will come, Yajuj, Majuj will come. Allah will give them a chance. It will be a fitna, it will be a test. Allah will give them also a chance. It happened before, it will happen in the future. We are being tested that in the conditions that we come into, what do we do? But Allah's Nusrat will come. In the end, what will happen? In the end is that Allah's Nusrat will come. And when Allah's Nusrat will come, then Batil will be eradicated, Haqq will remain. So that is the decision of Allah, when that will happen. The Sahaba radiallahu anhu saw that conquest, and all that Roman Persia were conquered, all that fell at the feet of Sahaba radiallahu anhu. Although Sahaba radiallahu anhu used to think that those people who passed away earlier, like Hazrat Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, they passed away at the time when there was not even enough kafan to cover their body. They say they got the real reward because they didn't see the futuhat of the dunya. They actually got full reward in akhirah. They should think like this. That we are getting rewarded in the dunya. It mustn't be that Allah, what's left for us in akhirah, so much we are getting in dunya. So the end result will be this, that Allah's deen, nobody will be able to put it out. Now, we, mis respected brothers, me and you and all of us, this whole ummah, because Allah is going to do it. Deen will come alive by Allah's decision, by Allah's command. Allah has made a decision. Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, Rahmatullah Ali, in one kitab, is written, the English translation is, "The Arabs must win." It's a small little risala. In there he said the plans of the people of Kufar and Batil are sometimes so watertight, so strong, solid plans to destroy them. But he said this is not what Allah wants. It's never going to win. It's never going to work. Because Allah hasn't decided that to happen. We already know this. It's Allah's decision for deen to come alive in this world. So the shaitan's plan can be the best of plans, the strongest of plans to destroy deen. It can't work. Why? Because Allah has already decided, no, my deen will survive. My deen will remain. So, as much as Pharaoh tried to destroy Musa al-Islam, he couldn't destroy him. As much as Namrud tried that Ibrahim al-Islam mustn't come about against me, he failed. Why? Because Allah has decided it's going to happen. Allah has decided his deen. Now, we know that this investment is the real investment, that this deen is going to come alive. This is a place we can invest in and we'll get 100% reward. Not 100%, Allah will give a coin to his shan. So this is where we can all invest in this deen, to spend our life, to spend our time, to spend our efforts for what? We, first of all, deen must come in our life. Secondly, inshallah, with this intention, ya Allah, make it a means of deen coming alive in the whole world. For that, all of us, inshallah, let us see wherever we get a chance. Spend time, join our masjidwar jamaats, help in the local areas, making guests in the meeting the people. So many people are such, just to take Allah's name in their house, it's a reminder for them. So many times we go to somebody, we visit them, we talk to them. It's a means of bringing so much khair and barakat. And person coming back to the masjid, a person makes tawbah, a person decides to change. We don't know when, that, you know, many apples are put on the scale, but the last apple you put on the scale and suddenly the scale stopped. So many efforts have been made before, someday we just have to go for one more mulaqat, the person's life will change at this stage. So going out also we can take part. The effort of the Masturat Jamaat also we can make effort in that direction. The efforts in our local area also, in our masjid also. So for us, all of us, let us see wherever we can put some effort in that. We all try to do this.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم وبعد most definitely not worthy of saying anything except with the intention only that our own islah and reformation takes place. That be our need and intention when we come to such majalis and gatherings, that first and foremost for Allah Ta'ala's happiness, for the love, the pleasure of Allah Ta'ala, because it is Allah Ta'ala's command in order to inculcate taqwa, which is a quality mentioned in the Qur'an Azim, more than anything else. When Allah Ta'ala commands a thing at numerous places in the Qur'an, Allah Ta'ala gives us a hint as to how can that be inculcated. For example, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا Or the messengers, eat of that which is pure, wholesome, halal, and then do acts of piety. From here, Mufassirin derive that in order to bring alive عَمَالِ صَالِحًا in our lives, absolutely important to ensure that our income and what we are consuming is pure, it is halal. So when Allah Ta'ala commands taqwa, a great means of inculcating that, Allah Ta'ala tells us, be in the company of those who are pious, those who are truthful, who are sincere in their relationship with Allah Ta'ala. And with this niyyah, that my islah, my reformation takes place, I am filled with sins more than anybody else, external, internal. And by being in the company of the salihin, under their compassionate gaze, our islah and reformation takes place. A great ni'mah after Iman, Islam, being the Ummah of Allah's Habib, Sayyiduna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, is the great ni'mah of time that Allah Ta'ala has given to us in our lives. Every precious moment, every second that is ticking away, it is one moment gone in our lives, one moment closer to death. And therefore, to emphasize the importance of time, Allah Ta'ala in Surah Al-Asr, this great surah that Al-Imam Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala says, that Allah Ta'ala, had Allah Ta'ala not revealed anything else of Qur'an except this one surah, it would have sufficed for the guidance of humanity. So when Allah Ta'ala takes a qasam on any mean or any part of His creation, it is to show its extreme importance. So Allah Ta'ala takes a qasam on time. And it emanates from the word asr, which means, asara means to squeeze something out. In other words, these precious moments of our life, as it is passing, it is going, it will move away, but we try and squeeze out the maximum benefit of every precious moment in our lives. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said, and this may be a time that many a person may have more free time available than normal, a mu'min can never ever say, I'm bored, I don't know what to do, I've got nothing to do, I don't know how time is passing so slowly. Every precious moment, it is contemplate on the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that the people of Jannah, once they are into Jannah, enjoying the favors, such favors no eye has seen, no ear has heard, no heart or mind in this dunya can comprehend its greatness, its magnanimity, the extreme joy and pleasure in those ni'mas of Allah Ta'ala will be such that a person who had gone through extreme difficulties in this dunya. One hadith our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that that person in this dunya who lived the most luxurious life, every moment, everything around that person was complete luxury, but that person did not understand the objective of life, did not recognize Allah Ta'ala. In the akhirah, that person will be merely dipped, will be dipped a few seconds into Jahannam, and then will be asked about the luxurious life in this world. That person will say, I don't know what you are talking about, what is luxury? Because the akhirah, Jahannam, is so severe. On the other hand, a mu'min, a believer, who went through extreme difficulties in this dunya, every thinkable kind of difficulty, hardship in every angle of life, illness, maybe weakness, maybe poverty, maybe hunger, that person, the barakat of iman, will be dipped into Jannah for a few seconds and taken out, and will be asked about the difficulties, extreme difficulties in the life of this dunya. Those few moments in Jannah will make a person completely oblivious, forget all taklif of this world. So, when people are in Jannah, enjoying the ni'mas and favors, obviously no regrets, because they are successful and successful for eternity, for all times to come. But even in Jannah, when they will see what rewards Allah will give for those moments spent in the dhikr of Allah Ta'ala, as Mufti Sahib emphasizes, main objective of these majalis and gatherings is that we take the name of Allah Ta'ala, dhikr of Allah Ta'ala takes place. When they will see what rewards are being given for dhikr, then they will regret. The only regret they will have of life in this dunya will be those moments that pass by, I could have done the dhikr of Allah, I did not utilize it. So our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warns us and says that two favors of Allah Ta'ala are such, maghbunun, that people are at a great loss, a great deception regarding, they do not fully understand and appreciate its value, just like a person who does a business deal. For example, the item had costed me 100 rand, and I go and sell it at a great loss, 50 rand. I've incurred a great loss upon myself. So is the attitude of most people towards time, not valuing, not appreciating it for what it is. And then when it is gone, then we have regrets. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, two favors of Allah Ta'ala are such, majority of human beings are at a great loss, deception, do not value and appreciate them until they are lost to a person. One is as-sihha wal-faragh, good health. In good health, sound strength of body, a person can do so many good deeds in obedience to Allah Ta'ala. My respected colleague, Mawlana Abu Bakr Sahib, emphasized, if we have free time, great opportunity, spend time in the path of Allah Ta'ala. When a person is in the path of Allah, everything a person does is ibadah. Because it is in the cause, the name of Allah, the cause of deen, then even one's resting, one's pondering, one's reflecting, basic intidam, all of that becomes a form of ibadah, because it is in the cause, the name of Allah Ta'ala. And what better way? A person in the path of Allah, every moment is precious. A person is talking about the greatness of Allah, environment of masjid, listening to the greatness of Allah Ta'ala, the importance of deen. One person being met, those minutes are valuable, precious minutes, linking a person to Allah, to the house of Allah Ta'ala, to the deen of Allah Ta'ala. But other than that, use our free time. Great means of filling up our free time. There's tilawat of Quran Sharif, best form of dhikr. There are many, many different forms of dhikr. Those who value and appreciate that one precious moment and dhikr that can be done on the day of Qiyamah, yunadi munadin yawm al-qiyamah, aina ulul albab. Where the intellectual, where the intelligent ones, announcements will be made on the plains of Qiyamah. They will say, who are implied, who is meant by the intellectual men of great wisdom and foresight? The announcements will be made, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Those who used to remember, do dhikr of Allah while standing, while sitting, while lying down. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. The wise ones are those who used to deeply ponder, reflect. Look around us, look at the skies, look at the earth, look at the mountains, the oceans, look at our own anatomy. Used to ponder and reflect deeply in the creation of Allah and arrive at the conclusion, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. O Allah, everything that you have created, you have not created it in vain or in jest or without purpose. It is there for us to recognize Allah, to use, to obey Allah Ta'ala. فَقِنَ عَذَابَ النَّارِ. So Allah, you save us and protect us from the fire of Jahannam. So such people will come forward who used to do dhikr, contemplate on Allah Ta'ala's greatness. عُقِدَ لَهُمْ لِوَاءٌ. A flag will be placed for them, and they will follow this flag, and it will take directly into Jannah. So good health and free time. Second ni'mah is free time. So while we have bodily strength, we have a few minutes of precious time. Those few minutes, maybe we go to masjid, there is still some time for salah, tilawat of Quran, dhikrullah, tawbah, istighfar, pondering, reflecting upon death. Other than this, helping the creation of Allah, those who are in need, necessity. There is severe poverty in our country, extremely severe poverty in our country. Just last month, I had to visit a home in with the tawfiq and grace of Allah Ta'ala alone, a family in Soweto, 11 members of the family, for days surviving on the basic food, not even money enough for electricity, no power, no electricity in the house. So this can be found, these opportunities, any form of benefiting the creation of Allah Ta'ala, helping a person in the various chores, whatever needs, the necessities there may be. Important is to fill up our free time with as much goodness as possible, and especially to bring alive dhikr of Allah Ta'ala into our lives. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladina istafa. Allah's fazl and karam. I move to you tonight on the farm. We have 43 students. Past 10 years worked in the Azharul Darulum in the indigenous areas. I taught and knew the indigenous people. But when, because you didn't live with them, really you don't know people. And shukr alhamdulillah. Now that I'm with them at the farm with the same objective, and I think of Sahab Ajma'in prior to Islam, that how Nabi Muhammad, in the time of Jahiliyat, you look at an indigenous person, a child, born in the locations. They don't have no fatherly figure. There's no tarbiyat from the very start. And you start with them with maktab. They might memorize the Quran. But iman is not in the heart because they have a lot of the background challenges. So do we go forward with the same manner that we have in our developed homes? We know when we were born in lands. Papa and them sent us to Maktab Madrasa from small. We grew up like that, alhamdulillah, Allah shukr, because there was a family backup. We understood tarbiyat was at home. I know when before going to school, Papa would say, stand by the door, read Surah Fatiha, read one surah before going to school. Now, at this background that we have, alhamdulillah, the kaguzari that will give Allah's fazl is that living with them and understanding from their side, they don't have, they need love more than you can give them education, so that they may take you as a father for themselves. So this is the need of the hour in the whole country, nationally, that you'll get them, the minute you give them love, don't give them money. What happens is that if we're giving them money, the harm that we're causing, giving money and hampers, is creating the insincerity of Islam. I've just been to Durban now, alhamdulillah, with the Pedal Jamaat, Junaid Murshid Jamaat there for 10 days, and also indigenous from Escort Madrasa. So then I went to Peter Marisburg, there was a Bukhari Jalsa. So I met Mullah Rashid Ahmed, Koga Sahib, my colleague of Madrasa when we studied in Pakistan. Alhamdulillah, I did serve by Mustad, Mufti Rida al-Haq Sahib. So he said, he called one indigenous alim there. He said, come and explain to him. We're taking advice how to work among the indigenous. So he says, the rot that has crept into un-Islamic intentions in the locations is the maktab system in the country, in the locations, where people are giving handouts to them, and they become Muslim only for the Ramzan part, and they So the minute you take away the imdad and make them stand up on their own, then inshallah Islam will spread there in the locations. May Allah Ta'ala give us tawfiq.
نسبت یہ ہے کہ وہ کارگزاری سنا نہ چاہتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد All praise are due to Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, nourisher, sustainer, and peace and salutation be upon our noble master, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, in abundance. Alhamdulillah, our jamaat is the Peter Maritzburg jamaat. Alhamdulillah, mostly of youngsters. Actually, this year from Peter Maritzburg, there are two jamaats that are out in Transvaal. One, alhamdulillah, is a four-month jamaat. Alhamdulillah, over the last 2 years, effort has been made amongst the youngsters, upon which, alhamdulillah, many youngsters have come out this year in the path of Allah. Approximately about 15 of them, alhamdulillah, out for 4 months. And the other is a Chilla Jamaat. Actually, in the 4 months Jamaat, most of the brothers, actually, they came out to the effort of one youngster in one of the masjids. Youngster, alhamdulillah, went for 4 months and from a very, very wealthy home. And alhamdulillah, after he came back, he made effort on his own family. Then, accordingly, alhamdulillah, his father went out for 4 months. And after some time, alhamdulillah, his mother and father went for Mastura Jamaat for 40 days. And alhamdulillah, now two other members, his own brothers, are out for 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, see, youngsters being out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, they got a lot of jazba, for khidmat, a lot of jazba for amal. And alhamdulillah, accordingly, when they will spend their time in the mahal of deen, then accordingly, they will change the direction of their lives. And that is the object of this effort of Dawat, how to change the direction of people's lives, away from makhluk towards Allah, from makhluk towards Khaliq, away from mal towards amal, away from dunya towards akhirat. That is the actual objective of coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And objective is actually for us to get hidayat. Allah Akbar, give us hidayat, and Allah Akbar, make us a means of hidayat for others. Hazrat Mawlana Yusuf Rahmatullah Ali used to say that hidayat, he used to explain what is hidayat. He used to say that to see the things of this world, there are two lights that are necessary. One is the light of the sun and the other is the light of the eye. Through the light of the sun and through the light of the eye, a person is able to see the apparent things of this world. And the dunya in comparison to akhirat is like a drop in comparison to the ocean. To see the apparent things of the world, you need two lights. And to see the ocean, which is akhirat, you need a brighter light, and that is the light of hidayat. Through the light of hidayat, a person is able to see jannat, is able to see jahannam. Hazrat Mawlana Ibrahim Sahib Dhamma Barakat always says, our deen came to us not through the eyes, but through the ears. And we will see, not with the physical eye, but a person will see jannat, jahannam, akhirat, with the eyes of the heart. So that is the object of this effort of Dawat, that how the eyes of our hearts can open up and Allah Pak can use us as a means of the eyes of the hearts of other people opening up. Allah give us tawfiq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد محترم علماء الكرام اور دوستوں معزز دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات نے علماء کرام کی نصیحتیں سنی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس لیے کہ اس زمانے میں علم زیادہ ہو گیا ہے اور عمل کم ہو گیا, اور جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی علم کو بڑھاتے ہیں اور زیادہ علم کی توفیق عطا فرماتے ہیں. مولانا برہان صاحب نے والعصر کی تفسیر اور اس کی تفسیر کے متعلق آپ حضرات اور ہمیں بتایا, اس میں یہ ضروری بات ہے کہ ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ٹائم نہیں, ٹائم کے اندر کام پاس کرنا چاہیے کہ میں نے کتنا کام کیا, دنیا کا کتنا کام کیا. اس لیے کہ دنیا کا کام بھی اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ وہ بھی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گونجتے ہیں, آواز گونجتی آواز گونجتی ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ لقمہ اچھا ہے صحیح. میں خود بھی جب کوئی بولتا ہو آواز گونجتی ہو تو لقمہ دیتا ہوں کہ آواز صاف ہو جائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی قسم فرمائی ہے, عصر کی قسم کھائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب گواہی دینا ہوتا ہے. والعصر اس کے معنی زمانہ اس پر گواہ ہے, اور عصر کے بہت سے معنی ہیں. عصر کے ایک معنی ہے زمانہ قبل النبوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ. عصر کی دوسرے معنی ہے زمانہ نبوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اور زمانے عصر کے تیسرے معنی ہے ٹائم, جو ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے ٹائم کیا ہے, تو اس کے معنی ٹائم ہے. اور عصر کے ایک معنی ہے عصر کا وقت اور عصر کی نماز, اور عصر کے ایک معنی ہے جوس اور نچوڑنا. عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں. جو بھی معنی لیا جائے اپنی جگہ پر صحیح ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پورے سمندر کو ایک چھوٹے سے برتن میں جمع فرمایا. کئی معنی ہو سکتے ہیں قرآن کریم کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے وہ اس پر گواہی دیتا ہے کہ انسانوں نے اپنا کتنا نقصان کیا, اور جو انبیاء علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے تھے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے زمانے کو دیکھے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اور اکثر لوگوں نے نہیں مانا, ان کا کیا حشر ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ڈبو دیا, سیلاب آیا اور سب نے سب کو ختم کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے, لوط علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کو بدفعلی سے منع کرتے تھے, بدفعلی مت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے لڑکیوں کو پیدا کیا ہے, لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرو اور عورتوں کے ساتھ نکاح کرو, نکاح کو تناسل اور نسل کا ذریعہ بناؤ, بدفعلی مت کرو, یہ شیطان کی محنت ہے, شیطان کی محنت کو ناکام بنا دو. انہوں نے نہیں مانا, برباد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو, اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کے ساتھ کیا کیا, ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا, عتبہ شیبہ کے ساتھ کیا ہوا, کفر کے بڑے بڑے سردار کیسے مارے گئے, برباد ہو گئے, اور وہ کیسے خسران و نقصان میں پہنچ گئے. اور جو صحابہ کرام تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں والد صاحب کے بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا اور مجھے بھیڑ بکریوں کے چرانے کا کام بھی نہیں آتا تھا. اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے امیر المومنین اور خلیفہ بنایا, اور اسلام کی برکت سے ایسی ہوشیاری اللہ تعالی نے ان کو عطا کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کی رائے موافق ہوتی تھی. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہی قرآن کریم کی شکل میں اترتا تھا اور نازل ہوتا تھا. حضرت نے فرمایا ازواج مطہرات کو پاکا پردہ ہونا چاہیے, پردہ نازل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بدلانا چاہیے, بنانا چاہیے, اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا. تو دین کی برکت سے اتنے ہوشیار ہو گئے کہ وحی ان کی رائے کے موافق نازل ہو گئی اور نازل ہوتی تھی. اس لیے جو دین پر چلنے والا ہے وہ حقیقت میں ہوشیار ہے, اور جو دین سے ہٹا ہوا ہے وہ حقیقت میں بے وقوف ہے. تو منافقین حضرت صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم بے وقوف ہو, اس لیے کہ تم اپنی قوم سے لڑتے ہو, قوم کافر ہے تو تم ان سے لڑتے ہو, اور تم بے وقوف ہو اس لیے کہ تم دنیا کے فائدے کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہو, دنیا کا فائدہ اس کو آپ لات مارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا انہم ہم السفا, یہ لوگ بے وقوف ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہوشیار وہ ہے جو انجام کو اور عاقبت کو سوچ لے, اور بے وقوف وہ ہے جو عاقبت اور انجام اور آخر کو نہیں سوچتا اور ابتدائی حالت کو سوچتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں بچے کو حفظ کراتا ہوں, بچے کو محنت میں ڈالتا ہوں, بچے کو عالم بناتا ہوں, بچے کو اسکول میں بھیجتا ہوں, صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے, تا تہجد کے وقت اٹھنا پڑتا ہے بچے کو حفظ کے لیے بھیجتا ہوں اور اس کے بعد پھر سکول جاتا ہے یہ اتنی بڑی محنت کیوں اٹھاتے ہیں تاکہ اس کا نتیجہ اس کی عاقبت اس کا انجام اچھا نکلے بعد میں حافظ ہوگا تو حفظ کے وجہ سے والدین کے لیے برکت ہے اس لیے کہ والدین نے اس کو اٹھایا والدین نے اس پر محنت کی والدین نے اس کی تربیت کی والدین نے اس کی نگرانی کی تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا والدین کو دعا میں یاد کرے گا والدین کی خدمت کرے گا ایک بچہ عالم ہے دوسرا عالم نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ جو عالم ہے وہ زیادہ خدمت کرتا ہے یا جو عالم نہیں ظاہر بات جو عالم ہے وہ زیادہ خدمت کرے گا دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب تھے ان کی خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا اس نے علم شروع کیا اس کا والد زمیندار آدمی تھا زمینیں وغیرہ تھی اس نے کہا چھوڑ دو یہ کیا کر رہے ہو دبئی جاؤ وہاں آپ کو اچھی ملازمت ملے گی یہ علم کا کام چھوڑ دو ورنہ اگر نہیں چھوڑتے ہو تو میں تم کو اپنی جائیداد سے محروم کروں گا وہ ہمارے پاس آئے جب میں یہاں سے گیا کہ یہ صورتحال ہے کیا کروں میں نے کہا آپ علم کو اور دوسرے اساتذہ نے بھی کہا آپ علم کو جاری رکھیں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حالات کو ٹھیک کر دیں گے کچھ مدت کے بعد اور ہم نے کہا والد صاحب کی خدمت کو مت چھوڑو باوجود اس کے والد نے اس کو گھر سے نکالا وہ کرائے کے مکان میں رہنے لگا شادی اس کی ہوئی تھی اور اس کے باوجود وہ روزانہ والد صاحب کے پاس جاتا تھا والد صاحب سے کہتا تھا آپ کا کوئی کام ہو خدمت ہو میں کروں گا سر میں مالش کرتے تھے پاؤں دباتے تھے جب وہ عالم بنے کسی مسجد میں خطیب اور امام بنے وہ مدرس بنے والد صاحب ان سے اتنے خوش ہو گئے کہ ایک پہلے کہا تھا میں آپ کو محروم کروں گا سب کچھ دوسرے بیٹوں کو دے دوں گا اور بعد میں کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میری پوری جائیداد ہے پراپرٹیاں ہیں وہ سب میں آپ کے نام کر دوں اس لیے آپ دین کا کام بھی کریں گے اور والدہ کی خدمت بھی کریں گے تو علم اگر صحیح معنوں میں علم ہو تو علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت بھی رکھی ہے اور علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق بھی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانے کو دیکھنا چاہیے زمانے میں کون لوگ کامیاب ہے کون لوگ ناکام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم عصر کے وقت کی قسم کہ عصر کے وقت کو دیکھو جس نے عصر کے وقت کو کمایا اس کی کمائی کامل ہے جس نے عصر کے وقت کو برباد کیا اس کو بربادی ہو گئی عصر میں عصر کی جماعت ہو رہی ہے اور یہ گھوم پھر رہا ہے اور یا کام میں مشغول ہے اس نے اپنا نقصان کیا اور عصر کی جماعت کے لیے آیا اس نے عصر کو کمایا اور عصر کا حق ادا کر دیا تو واقعی زمانے کی قدر کرنا چاہیے اور زمانے کا خیال رکھنا چاہیے اور زمانے میں اپنا کام جتنا زیادہ کام وقت میں کر سکتے ہو اتنا کام کرو دنیا کے کام کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں روکتے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اکل احد طعاما خیرا من داود علیہ السلام کان یاکل بیدیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حضرت داود علیہ السلام سے بہتر نہیں حضرت داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ زرہ بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لوہے کو اس طرح نرم کر دیا تھا جیسے ہمارے لئے پانی نرم ہے لوہے سے زرہ بناتے تھے اسلحہ بناتے تھے اور اس کو ان کے خدام بیچتے تھے اور اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا تو ما اکل احد طعاما خیرا من ان یأکل بیدیہ یا من عبع من عمل یدیہ اور نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصے میں تجارت کرتے تھے اور تجارت کرتے اچھے لوگوں پر خرچ کرتے تھے ان کی تجارت میں برکت تھی اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی حاجیوں کو لے جاتے تھے اور حاجیوں سے کہتے تھے کہ تم اپنا کھانی پینے کا خرچہ میرے پاس جمع کرا دو میں آپ کے کھانی پینے کا انتظام کروں گا تم جمع کرا دو حاجیوں کو لیتے تھے اپنے علاقے سے وہ مروزی تھے مروز مروہ کے رہنے والے تھے اور مروہ وہ جگہ ہے جس کو آج کل ترکمانستان کہتے ہیں اور افغانستان کے بعد حصے بھی اس میں شامل تھے وہی کے رہنے والے تھے ترکمانستان میں پرانے زمانے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں امام نسائی جن کی کتاب صحاح ستہ میں شامل ہے اور اکثر علماء اس کو تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں کہتے ہیں پہلا نمبر صحیح بخاری کا ہے دوسرا نمبر صحیح مسلم کا ہے تیسرا نمبر نسائی کا ہے چوتھا نمبر ابو داود کا ہے اور پانچواں نمبر ترمذی کا ہے چھٹا نمبر ابن ماجہ کا ہے وہ نسائی وہ بھی ترکمانستان کے رہنے والے تھے اور اس زمانے میں اس جگہ کو نسا کہتے تھے اور آج کل اس کا نام ہے عشق آباد عشق آباد یہ ترکمانستان کا کیپیٹل ہے وہیں کے رہنے والے تھے اور عبداللہ ابن مبارک بھی وہاں کے رہنے والے تھے تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہاں سے حاجیوں کو لیتے تھے ان کے پاس 100-200 حاجی آتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے خرچہ میرے پاس جمع کرا دو حاجی کا نام لکھتے تھے اور یہ لکھتے تھے کہ اس نے کتنے درہم دیے اس زمانے میں درہم چلتے تھے اس نے کتنے درہم دیے وہ کاپی میں لکھتے تھے کافی بڑی رقم ان کے پاس جمع ہو جاتی تھی اور یہ قافلے کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے حج کے لیے چلے جاتے تھے راستے میں حاجیوں کو بہترین کھانا کھلاتے تھے اس زمانے میں کھانا کھلانے کا طریقہ یہ تھا کہ خود لوگ پکاتے تھے راستے میں لکڑیوں کو جمع کرتے تھے آگ جلاتے تھے اور کھانا پکاتے تھے اور کھاتے تھے اس لیے سفر میں یہ مشکل کام ہوتا تھا اس لیے فقہا اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس ملازم ہوا کوئی کسی کے پاس اجیر ہوا ملازم اور اس نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میں سفر میں خدمت کروں گا بلکہ اس کا خیال یہ تھا کہ میں بستی میں خدمت کروں گا شہر میں خدمت کروں گا اور وہ پھر اس کا جو سیٹ صاحب ہے وہ سفر پر گیا تو یہ اپنی ملازمت کو توڑ سکتا ہے اس لیے کہ سفر کی خدمت شہر کی خدمت سے زیادہ مشکل ہے آج کل تو اگر سفر ہو تو سفر میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں اور لوگ سفر میں جاتے ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں مہمان بنتے ہیں پہلے زمانے میں بہت مشکل آتی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے قافلے کے لوگوں کو بہترین کھانا کھلاتے تھے. حاجی خوش ہوتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے جمع کیا ہے تھوڑا اور ہم کو کھانا پینا مل رہا ہے بڑیا اور عمدہ. جب حج ختم ہوتا تھا اور قافلہ واپس پہنچتا تھا اور مدینہ منورہ بھی ہو جاتا تھا, مکہ مکرمہ کے کام بھی ہو جاتے تھے, تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کاپی نکالتے تھے اور ایک حاجی کو بلاتے تھے, عبداللہ تم آ جاؤ. آ گیا, آپ کی اتنی رقم تھی واپس لے لو, کھانا پینا خرچ سب میری طرف سے. دوسرے کو بلاتے تھے, تیسرے کو بلاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی. اور فرماتے تھے کہ اگر فضیل ابن عیاض اور سفیان جیسے لوگ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا. میں اس لیے تجارت کرتا ہوں تاکہ دین پر خرچ کروں, دین والوں پر خرچ کروں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تجارت بھی کرتے تھے اور سال کے ایک حصے میں پڑھاتے تھے اور سال کے ایک حصے میں عبداللہ ابن مبارک جہاد کرتے تھے. اور جہاد میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب جہاد سے فارغ ہوتے تھے اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مبارک کو بلاؤ تاکہ وہ اپنا حصہ لے لے, جی وہ تو غائب ہے, غائب ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں حصہ نہیں لوں گا, میں حصہ نہیں لوں گا. تو اپنی زندگی کو, اور ایک واقعہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد زور پر چل رہا تھا, جہاد شباب اور خوب چل رہا تھا, اتنے میں عبداللہ ابن مبارک کا گھوڑا گر گیا اور گویا کہ مر گیا. یہ پریشان ہو گئے کہ اب جہاد زور پر چل رہا ہے اور میرا گھوڑا مر گیا. اتنے میں ایک آدمی آئے, کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام تھے, اور کہنے لگے میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے گھوڑے کو زندہ کرے. انہوں نے کہا اور مجھے کیا چاہیے, اب اگر میں پیدل ہوں تو دشمن آ کر مجھ پر حملہ کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھوڑا زندہ ہو گیا, لیکن وہ زندگی عارضی تھی. جیسے جہاد ختم ہوا گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد تو گھوڑا پھر گر گیا, تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو زندہ کر دیا. یہ واقعی بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا اور آخرت جب دونوں جمع ہو جائیں بہت اچھی بات ہے. ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل. دین اور دنیا دونوں اللہ تعالیٰ دے دے, کتنا مزہ ہے. اور دین سے بھی محروم ہو جائے, دنیا سے محروم ہو جائے, یہ کتنی مصیبت کی بات ہے. اور ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. حضرت ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا ایک خاص بندہ ہے, میرا ایک خاص آدمی ہے, اس کے لیے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خویصہ کا لفظ آیا ہے حدیث میں, آپ کی خاص چیز یا آپ کا خاص بندہ کون ہے جس کے لیے میں دعا کروں؟ حضرت ام سلیم نے فرمایا, او حضرت انس, انس کے لیے دعا کیجیے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کی کوئی خیر نہیں چھوڑی جس کی دعا میرے لیے نہ کی ہو. یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کی دعا میرے لئے کی اور فرمایا اے اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں برکت دے دے مال میں بھی برکت اولاد میں بھی برکت دے دے حضرت انس رضی اللہ عنہ آخر میں بصرہ میں رہتے تھے اور بصرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا 103 سال کی عمر میں 103 حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری اولاد کا تو یہ حال ہے کہ میرے پوتے میرے نواسے اور میرے بیٹے بیٹیاں سب سے اوپر ہیں اور جو مر گئے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں ایک مرتبہ طاعون آیا تھا اس طاعون میں طاعون کو پلیک کہتے ہیں یا اور کوئی نام اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 70 سے زیادہ بچے بچیاں پوتے نواسے مر گئے تھے لیکن فرمایا کہ جو زندہ ہے وہ سب سے اوپر ہے اور میرے مال کا حال یہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں کا جو باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے جیسے بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جیسے آم ہے یا اور بہت سارے پھل ہیں سال میں ایک مرتبہ کھجور سال میں ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا باغ دو مرتبہ پھل دیتا ہے لوگوں کا ایک مرتبہ میرا دو مرتبہ اور لوگ اپنی اوپر خوشبو ملتے ہیں اور میرے باغ میں جو پھول ہیں ان پھولوں کی خوشبو مشک اور عنبر کی خوشبو ہے مجھے مشک اور عنبر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح اچھا مال نیک آدمی کے لئے بہت اچھی بات ہے وہ دین کا کام کرے گا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کان المال مما یستہان فیما مضا من الزمان و اما اليوم فہو ترس المؤمن پرانے زمانے میں مال کو لوگ حقیر اور ہلکا سمجھتے ہیں آج کل ایک مسلمان کے لئے ڈھال ہے جیسے ڈھال کی ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے یہی حال اچھے اور حلال مال کا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور وقت کے اندر دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو وہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے اور کھانا پکانے کا وقت ہوتا تھا جیسے میں نے عرض کیا پرانے زمانے میں سفر میں مشکلات تھی خود کھانا پکانا پڑتا تھا تبلیغ والوں کا بھی یہ حال تھا تبلیغ والے آتے تھے دعوتیں وعوتیں نہیں ہوتی تھی کسی مسجد میں ٹھہرتے تھے دین کا کام کرتے تھے پھر کسی جگہ سے لکڑیاں لاتے تھے پھر پتیلے میں اور برتن میں کھانا پکاتے تھے کوئی آلو کاٹ رہا ہے کوئی گوشت کاٹ رہا ہے اور جب ہوا چلتی تھی تو پھر ہوا کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا اس لیے کہ ہوا تو آگ کو نہیں رہنے دیتی اور پھر اکثر جگہوں میں بیچاروں کو مسجد سے نکالا جاتا تھا تو ایک میواتی بابا نے کہا کہ وہ زمانہ بہت اچھا تھا کہ ہم کسی مسجد میں پہنچتے تھے اجازت نہیں ہوتی تھی اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے تھے تو ہمارے سامان کو باہر ڈالا جاتا تھا اور ہماری پٹائی ہوتی تھی اور جس دن ہماری پٹائی ہوتی تھی رات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم تسلی رکھو تم حق پر ہو حق کے راستے میں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ زمانہ بچہ تھا کہ ہم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے حضرت انس کی بات یاد آئی حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور کہا کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں دنیا سے میرا تعلق نہیں رہا اب تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آتے ہیں اور ایسی رات نہیں گزرتی جس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھتا ہوں. یعنی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں. تو گویا کہ انہوں نے موت کی دعا تو نہیں فرمائی کہ یا اللہ مجھے موت دے دے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا مت کرو, اس لیے کہ مسلمان کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. جب ٹائم گزرتا ہے, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, تو وہ الآخرت کے بینک میں اپنی آخرت کے بینک میں اپنے پیسوں کو بڑھاتے رہتے ہیں, بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے یا اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے, اگر میرے لیے حیات اور زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے, اس قسم کی دعا کرے, لیکن یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے. اور جو شاعر نے کہا الا موت یباع فاشتریہ فہذا العیش ما لا خیر فیہ, ہائے کوئی موت اگر ہوتی تو میں خرید لیتا کسی سے اگر کسی کے پاس موت ہوتی, فہذا العیش ما لا خیر فیہ, اس لیے کہ اس زندگی میں کوئی خیر نہیں. الا رحم المہیمن, اب سن لو, رحم المہیمن, اللہ تبارک و تعالی رحم کرے اس آدمی پر, تصدق بالممات علی اخیہ, جو صدقہ کرے اور مجھ کو موت دے دے صدقے میں. اس شعر کو پسند نہیں کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعض صحابہ کرام نے جو موت کی تمنا کی ہے وہ عشق اور محبت کی وجہ سے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے, تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن لو میں اعلان کرتا ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, مجھے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ہے, مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ کر لے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ وہ فرماتے تھے جب کسی نے کہا کہ آپ کی موت تو قریب لگ رہی ہے تو وہ فرماتے تھے کہ غدن القل احب محمد و حزبہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل, کل کا مطلب قریبی زمانے میں, قریبی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست و احباب صحابہ کرام سے ملاقات ہو جائے گی. اور ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صبح جب میں اٹھتا ہوں اور آپ کے چہرے مبارک کو نہ دیکھوں تو مجھے آرام نہیں آتا, میں آ کر آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں لیکن آخرت کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا اور مجھے اگر جنت مل گئی تو کسی نیچے درجے میں ہوں گا, تو آپ سے ملاقات کی صورت نہیں ہوگی تو جنت میں تو مزہ نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ملاقات ہوگی, کوئی نیچے درجے میں ہو یا اوپر والے درجے میں ہو یا درمیانی درجے میں ہو ملاقات ہوگی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ٹائم کے بارے میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے محبت رکھتا ہے جو یا دین کے کام میں مشغول ہے یا حلال دنیا میں مشغول ہے, اور ان اللہ ولا یحب الفارغ الذی لیس فی عمل الدنیا ولا عمل الآخرہ, اور اس سے اللہ تعالی کی محبت نہیں ہے جو نہ دین کا کام کرتا ہے نہ دنیا کا کام کرتا ہے. دنیا جو حلال روزی ہے تو حدیث میں آتا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال رزق کو تلاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے. فرض تو نماز ہے, اس کے بعد یہ ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, جب نماز ختم ہو جائے جمعہ کی نماز تو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, رزق حلال کو تلاش کرو. تو رزق حلال کو تلاش کرنا, رزق حلال کو طلب کرنا یہ بھی عبادت کی طرح ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آدمی کے عمل نامے عمل نامہ تولا جائے گا, اس کے اعمال تولے جائیں گے, تو سب سے اچھا عمل اور سب سے بھاری عمل وہ ہے جو اس نے اپنی بیوی بچوں کو کھلایا. ہم بیوی بچوں کو کھلانا عادت سمجھتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عادت میں عبادت کی نیت کرو. تو انما الاعمال بالنیات, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے وجہ سے عادت عبادت بن جاتی ہے. نیت کی وجہ سے جس کو تم ڈیوٹی سمجھتے ہو وہ عبادت بن جاتی ہے, اور نیت کی وجہ سے مفقود موجود بن جاتی ہے. جو چیز جو کام ابھی تک نہیں کیا وہ موجود ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس کا مضمون یہ ہے کہ جس نے ہجرت کی اور ابھی تک مدینہ نہیں پہنچا, راستے میں مر گیا, تو اس کے لیے پوری ہجرت لکھی گئی جیسے اس نے پوری ہجرت کی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر وهو يعمل حينما كان صحيحا مقيما يكتب له اجره حينما كان مقيما او صحيحا. ایک آدمی بیمار ہوا یا ایک آدمی سفر پر گیا اور وہ عمل جو صحت میں کرتا تھا اب نہیں کر سکتا, وہ کام جو وہ اقامت میں رہتے ہوئے کر سکتا تھا اپنے گھر پر اب نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے لکھو, جو نہیں کیا ہے لکھو, اس لیے کہ اس کی نیت تھی کہ میں یہ کام کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معكم. جب بھی تم سفر کرتے ہو اور یا کسی وادی کو طے کرتے ہو, مدینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, ان کو آپ کی طرح ثواب ملتا ہے. یا رسول اللہ کیسے ثواب ملتا ہے؟ فرمایا انہوں نے نیت کی تھی لیکن نہیں آ سکے, اس لیے کہ یا بیمار ہے یا معذور ہے یا ان کے پاس سواری نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں آئے, تو ان کو مکمل اور پورا ثواب مل جائے گا. تو عمل کے وجہ سے عادات عبادات بن جاتی ہیں, عمل کے وجہ سے جو نہیں کیا ہے وہ موجود بن جاتا ہے, اور عمل کے وجہ سے واحد کثیر بن جاتا ہے. ایک تھوڑا عمل ہے وہ بہت زیادہ, ایک عمل میں بہت نیتی کی, دس نیتی کی تو دس ثواب آپ کو مل گئے. تو اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے کہا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, چلتے پھرتے آدمی سوچتا ہے تو اللہ کا نام لے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ پڑھتا جائے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا. کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں, انتظار کیا کرتے ہو, بس پڑھتے رہو, آپ کا وقت موصول ہو جائے گا. اور یہ تصوف اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان ہر وقت ذاکر بن جائے. ہاں کسی کے ساتھ بات چیت کرنا ہو تو پھر دکھاوی کے لیے خام خواہ ذکر مت کرو, بات چیت کرو, یہ مت دکھاؤ کہ نہیں جی میں تو ہر وقت ذکر کرتا ہوں. لیکن اگر ساتھی بے تکلف بیٹھے ہیں اور آپ کا کچھ ان پر چھپا ہوا نہیں ہے, اپنے ذکر میں لگ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے گا. جو اللہ تعالیٰ مجلس میں ذکر اللہ کا ذکر مجلس میں کرے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرے گا. تو میں بس دو تین سطرے پڑھتا ہوں. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کسی شخص کو اپنے مرشد کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو جائے اور وہ بدگمانی بغیر ثبوت شرعی ہو تو اس بدگمانی کو دفع کرنا چاہیے. اگر ثبوت شرعی بھی ہو اور بدگمانی کو دفع کر سکتا ہو تو دفع کرے, اور دفع نہیں کر سکتا, عقیدت ختم ہو چکی تو بیعت بھی ختم ہو گئی, دوسرا مرشد اور دوسرا پیر تلاش کر لے. اگر وہاں بھی اس قسم کی صورت پیش آئی پھر کیا کرے گا؟ اسی طرح مرشد تلاش کرتا رہے گا, عمر ختم ہو جائے گی. اس لیے اصل مقصد یہ ہے کہ اذکار, تلاوت, ذکر, استغفار, ان چیزوں کی پابندی کرو اور اسی سے اپنا کام چلاؤ. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
لا اله الا الله لا اله الا الله La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. La maqsuda illallah, la matluba illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
استغفر درود شریف